بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے، اور پچھلے درس میں تدبر القرآن کے مراحل میں سے ہم پانچویں مرحلے پر پہنچے تھے. میں پھر سے یاد دہانی کے لیے تدبر القرآن کے مراحل بیان کر دوں. تدبر قرآن کے درجات میں نے پانچ بیان کیے تھے. پہلا درجہ ہے جاننے کا، اور جاننے میں نمبر ایک کیسے جاننا، نمبر دو کہاں سے جاننا. کیسے جاننا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے، نمبر دو سننے سے. تو قرآن مجید کو ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو جانیں گے نا. جب نہیں نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے تو کہاں سے جانیں گے؟ تو سب سے پہلے خود محنت کرنی، پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر سنیں. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے انشاءاللہ وہ بھی تدبر کریں گے ہمارے ساتھ. جو ان پڑھ ہیں سن تو سکتے ہیں نا، تو یا پڑھنا پڑے گا یا سننا پڑے گا. جو پہلے مرحلہ، پہلا درجہ یہ ہے. کہاں سے جاننا چاہیے؟ سلف صالحین کی سمجھ سے، کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کیسے جانا ہے. جانکاری کے لیے سمجھنے سے پہلے ایک سٹیپ ہے کہ ہم پتہ چلے کہاں سے سمجھنے. ہم پڑھ تو لیا، سن بھی لیا، لیکن سمجھ کیسی ہونی چاہیے؟ تو پھر کہاں سے جانیں گے؟ سلف صالحین کے اقوال سے. دوسرا درجہ تھا فہم، سمجھنے کا. اور سمجھنا، صحیح سمجھنا ضروری ہے. اور سمجھنے کے لیے دو راستے، یا تو خود سمجھیں، پھر آپ کو طالب علم بننا پڑے گا اور پورا علم شرعیہ حاصل کرنا پڑے گا. علم اصول التفسیر ہے، اصول الفقہ ہے، اصول الحدیث ہے، عربی گرامر ہے، اور عقیدہ کا علم ہے. سارے علم حاصل کرنے پڑے گی تب. اور جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سلف کی تفسیر سے ہم سمجھیں گے. تفسیر سلف کی موجود ہے. صحابہ کرام نے، تابعین، اتباع التابعین نے، محدثین اور اماموں نے کیا تفسیر کی ہے اس آیت کی، کیسے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے، اس کے مطابق ہم سمجھیں گے. تیسرا مرحلہ ہے جو جان ہے تدبر کی، وہ ہے سوچنا، غور و فکر کرنا. اور اس میں سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے ہی ہم انشاءاللہ تدبر کریں گے. یہی بنیادی درس ہے ہمارا. چوتھے نمبر پہ تھا تاثیر، متاثر ہونا، دل پر قرآن مجید کی تاثیر ہونا. جب ہم غور و فکر کریں گے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو پانچواں مرحلہ ہے، پانچواں درجہ ہے عمل کرنا. تو عمل ہم تب کریں گے جب ہمارا دل ہمیں عمل کرنے میں مجبور کرے گا. دل کب مجبور ہوگا؟ جب دل متاثر ہوگا. دل کب متاثر ہوگا؟ جب غور و فکر کریں گے. دل غور و فکر کرے گا قرآن مجید میں. غور و فکر کب کرے گا؟ جب سمجھے گا. سمجھے گا کیسے؟ جب جانیں گے. تو یہ پانچ جو درجات ہیں بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جاننا، سمجھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، متاثر ہونا، اور آخر میں عمل کرنا. تو میں بات کر رہا تھا فہم کی، تفکر کی، غور و فکر کرنے کی. سوچنے سے پہلے بعض تدابیر تھیں، اور سوچنے کے مرحلے چھ ہیں. سوچنے سے پہلے جو مرحلہ، دل سے احساس کے ساتھ، دل سے احساس کرنا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، یہ مرحلہ ہے پہلا. چھ مرحلے تھے، پہلا مرحلہ یہ ہے غور و فکر کرنے کا، کہ دل سے اس احساس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یا سننا کہ قرآن مجید سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں. میں قرآن، نمبر دو قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں. نمبر تین قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ ہوں، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تو پہلے احساس کا مرحلہ ہے. ابھی قرآن پڑھا نہیں میں نے، ابھی پہلا اسٹیپ ہے غور و فکر کرنے کا. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں احساس کروں دل سے، نمبر دو. دوسرا مرحلہ کہ قرآن مجید کا خطاب میرے دل سے ہے، میرے کان یا آنکھ سے نہیں، میرے ہاتھ یا زبان سے نہیں. قرآن مجید کا جو خطاب ہے وہ میرے دل سے ہے. اور اس میں نمبر تین، تیسرا مرحلہ، قرآن مجید پر یہ تو میں نے جان لیا کہ کس احساس کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے، اور خطاب میرے دل کے لیے ہے، لیکن میں غور و فکر کیسے کروں، کرنے کے لیے کیسے پڑھوں. اور پڑھنے کا میں نے طریقہ بیان کیا ہے، جیسا کہ سلف سے ثابت تھا کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک ہے آیات الایمان، جس میں عقیدے کے امور اور ایمانیات کا بیان کیا، ذکر کیا ہے. اور دوسرے ہیں آیات الاحکام، جس میں عبادات اور معاملات کا ذکر کیا گیا ہے. تو آیات الایمان سے پہلے شروع کریں گے، تدبر کرنے کے لیے, جیسا کہ صحابہ کرام نے شروع کیا اور سلف صالحین نے شروع کیا, اور بعد میں آیات الاحکام, اور میں دلائل سب بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں, تفصیل بیان کر چکا ہوں. چوتھا مرحلہ آیات چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ کہاں سے شروع کریں, آیات الایمان سے. اور پانچواں مرحلہ یہ تھا کہ آیات الایمان سے کہاں سے شروع کریں, کوئی آیات الایمان تو بہت زیادہ ہیں, تو اسی پر درس ختم ہوا. پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آیات اور ایمان پر غور فکر کیسے اور کہاں سے شروع کریں, کیسے شروع کریں یہ میں نے بیان کیا تھا. کس کے دو طریقے ہیں, کہ آیات کونیہ پر نظر ڈالنے سے اور آیات شرعیہ پر. اور آیات کونیہ کے آسمان کی طرف دیکھو, چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو, ان تاروں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, کیسے ہموار ہوئی آسمان کو, تارے کو دیکھو, کس نے آسمان کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے, یا تارے کیسے چمکدار ہیں, کیسے خوبصورت لگتے ہیں, یہ سارے کے سارے امور جو ہیں یہ آیات کونیہ میں سے. اپنے آپ کو دیکھو, انسان کی خلق کیسے ہوئی, انسان کی آنکھیں کتنے خوبصورت ہیں اپنی جگہ پہ, انسان کے ہاتھ دیکھیں, پانچ انگلیاں ہیں کتنی خوبصورت ہیں اپنی جگہ پہ, ایک انگلی اپنی جگہ پہ نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا, انسان اپنے پاؤں دیکھے کس طریقے سے وہ چلتا ہے, یہ بیلنس کس نے دیا ہے, کیسے دیا, انسان کھاتا کیسے ہے, پیتا کیسے ہے, انسان کے جسم کے اندر یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک, یہ سارے کے سارے آیات کونیہ ہیں. اور آیات شرعیہ وہ آیات جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے. اور کہاں سے شروع کریں, دوسرا مرحلہ یہ تھا پانچویں مرحلے کا, تدریج سے شروع کریں گے, متدریجن, سب ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے آیات جو ہیں جس میں ایمان کا ذکر ہے, نہیں, اس کا ایک سسٹم ہے, پہلے کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد کچھ, اس کے بعد کچھ. وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس ترتیب کے ساتھ نازل کیا ہے, اس ترتیب میں کوئی حکمت ہی ویسے نہیں ہوئی کہ ویسے آیتیں اترنا تھا اور جبرائیل علیہ السلام بدر سے آیت کو اتار دیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت سے قرآن مجید نازل ہوا ہے, اس تدریج کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اور یہ ترتیب کیا ہے آیات الایمان کی, بالمفصل, مفصل جس کو محکم کہتے ہیں, یہ بیان کیا تھا کہ محکم آیات سے ہم شروع کریں گے, جو آیات الایمان ہیں ان کو سورت المفصل یا محکم سورتیں بھی کہتے ہیں. اور یہ سورت قاف سے لے کے سورت ناس تک ہے, سورت قاف سے ناس تک چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, آیتیں بھی چھوٹی ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہیں, اور پیغام بڑے واضح اور آسان پیغام ہیں. یہ ترتیب بیان کرنے سے پہلے میں تقریباً 20 صورتوں کا نام لوگوں, ان 20 صورتوں میں ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ, لیکن 20 صورتوں کا نام لینے سے پہلے یہ ترتیب ضروری کیوں ہے. نمبر ایک, کہ قرآن مجید کو بیک وقت ایک ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے, کہ ہم سارے احکام کسی ایک صورت سے لینا شروع کر دیں بہت مشکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سدلقی علیک قولا ثقیلا, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک بھاری قول نازل کریں گے, تو بھاری ہے قرآن مجید, آسان نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ آسان نہ کر تو کبھی آسان نہ ہوتا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, نصیحت کے لیے, کوئی ہے غور و فکر کرنے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نمبر دو, اس طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر کریں جیسے کہ نازل ہوا ہے ترتیب کے ساتھ, دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الفرقان آیت نمبر 32 میں, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, اور کافروں نے کہا کہ یوں کیوں نہ ہوا کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتا, كذلك نثبت به فؤادك, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایک بیک وقت نازل نہیں فرمایا بلکہ الگ الگ تدریج کے ساتھ نازل فرمایا ہے. کیوں؟ کذلک لنثبت به فؤادک, تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائے. ورتلناه ترتیلا, اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ بہترین طریقے سے نازل فرمایا ہے. تیسری وجہ, اس تدریج کے ساتھ جب ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حرام و حرام کو جاننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، وہ ایمانیات کیا ہیں. جب ایمانیات جان لیں گے اور ایمان مضبوط ہوگا پھر حلال و حرام بھی آسان ہوگا ہمارے لیے. لیکن جب ایمان کمزور ہوگا اور پھر شریعت کی تکلیف بڑھتی جائیں گی، یہ حرام ہے اس کو ترک کر دو، یہ حلال ہے اس پہ عمل کرو، پھر پانچ وقت نماز باجماعت پڑھنی ہے، یہ فرض ہے تمہارے اوپر، اور سود حرام ہے اور مال سب کو محبوب ہے، تو پھر مشکل پیش آ جاتی ہے. لیکن جب تدریج سے ہم جانیں گے، پھر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر حلال حرام بھی آسان ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا قرآن مجید میں سے وہ سورۃ المفصل، جو مفصل صورتیں ہیں یہ نازل ہوئیں. فیہ ذکر الجنت والنار، جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے. حتی اذا ثاب الناس الاسلام نزل حلال الحرام، جب لوگوں کے دل مضبوط ہوئے، ایمان مضبوط ہوا اور اسلام کو پہچاننا شروع کیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے قریب ہوئے اور ایمان مضبوط ہوا، نزل الحلال والحرام، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے. ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر، اور اگر سب سے پہلے یہ نازل ہوتا کہ تم شراب نہ پیو تو لوگ یوں کہتے کہ ہم شراب تو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر یہ نازل ہوتا کہ تم زنا نہ کرو تو لوگ یہ کہتے کہ ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جب یہ نازل ہوئی والساعۃ ادھا و امر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور میں چھوٹی بچی تھی، کھیلتی تھی کھلونوں کے ساتھ، اور جب سورۃ بقرہ اور نساء نازل ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدینہ میں میں بیوی بن چکی تھی. تو پہلے آیات کون سی نازل ہوئی؟ مفصل کی آیات، چھوٹی صورتیں ہیں، جنت و دوزخ کا ذکر ہے، اللہ تعالی معرفت کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تب حلال و حرام بھی آسان ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ اسی مفصل کی آیات یا اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم قرآن مجید پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ایمان جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا تھا اور اس بہترین زمانے کے لوگوں میں ہوا تھا. ایمان مضبوط ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور پانچویں نمبر پہ یہ ترتیب اس لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے لیے اور سمجھنے والے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں متشابہ ہے ہی نہیں، سارے محکم ہیں. مسئلہ سمجھنے میں تب آتا ہے جب متشابہ آیات بیچ میں آ جاتی ہیں. جب شروع سے آپ کو محکم آیات دی جائیں، اور محکم وہ آیات ہیں جو بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی، جن کا معنی بھی ایک ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، جن میں دوسرا معنی کا اندیشہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں بیان کر چکا ہوں، فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کا تو پھر مفصل سے شروع کرے، وہ اس کے لیے آسان ہے. صحابہ کرام خود حکم دیتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، کہ قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو مفصل سے شروع کرو غور و فکر کے لیے. اب یہ ترتیب، کیونکہ اگلا مرحلہ یہ تھا کیسی ترتیب ہونی چاہیے، یہ ترتیب ہے. اور یہاں پر جو ان صورتوں کا میں ذکر کروں گا اس پر تو اتفاق ہے یہ پہلی صورتیں ہیں، لیکن اس میں بعض اختلاف ہے کہ کون کسی ذات پہلے نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید میں سے جو آیات پہلے نازل ہوئیں پہلے وہ یہ ہیں، یہ صورتیں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، اور جو بعد میں نازل ہوئی ان کے علاوہ ہیں. اور جو اختلاف ہے بعض علماء مفسرین کا ان صورتوں کے بارے میں، کہ بعض کہتے ہیں نہیں اس صورت سے پہلے یہ ہے، بعض کہتے ہیں صورت سے پہلے یہ ہے. ہمارے بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی عام طور پر پہلے یہی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں سب کا، لیکن جو تفصیل ہے کون سی صورت کس سے پہلے ہے اس میں اختلاف ضرور ہے. اور یہ اختلاف جو ہے جب ہم یہ جان چکے ہم سب صورتوں سے اس طرح سے پڑھنا ہے تو پھر اس اختلاف کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا. شروع کریں گے نمبر ایک سورۃ العلق سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے سورۃ نازل ہوئی، یہاں سے تدبر غور و فکر شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ سورۃ المدثر، نمبر تین سورۃ المزمل، پہلے نمبر پہ سورۃ العلق، نمبر دو سورة المدثر، سورة المدثر. نمبر تین سورة المزمل. نمبر چار سورة نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم. نمبر پانچ سورة الضحى. نمبر چھ سورة اللهب، تبت يدا أبي لهب وتب. نمبر سات سورة الشمس، إذا الشمس كورت. نمبر آت سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نمبر نو سورة الليل، والليل إذا يغشى. نمبر دس سورة العاديات، والعاديات ضبحا. نمبر جارة سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر. نمبر بارة سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين. نمبر تيرة سورة القارعة، القارعة ما القارعة. نمبر جودة سورة النجم، والنجم إذا هوى. نمبر بدرة سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. اور ان کے ساتھ سورة الزلزلہ ہو گئی، اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور سورة الاخلاص، الفلق، الناس، الفاتحة. تو اس طرح سے 20 سورتیں ہو جائیں گی. سورة الزلزلہ 16 نمبر پہ، پھر سورة الاخلاص، الفلق، الناس، تین یہ 19، اور 20 نمبر سورة الفاتحة. اگرچہ سورة الفاتحة مکی سورت نہیں، لیکن تاکہ طالب علم کے لیے، یعنی پیغام تو ہم 15-16 جو میں نے پہلے ذکر کیا جو مکی صورتیں ہیں، یہاں پر ہمیں بنیادی پیغام مل جائے گا انشاءاللہ، اور تفصیل میں بیان کروں کیسے ہم نے سیکھنا ہے. اس کا ایک علم ہے، ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے بات کریں گے انشاءاللہ، بنیاد کے مطابق کریں گے. اور جو باقی صورتیں، سورت زلزلہ ہے، سورت اخلاص والا اقناس ہے، اور ان میں بھی بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ، اور اس کی بھی انشاءاللہ اس پر غور فکر کریں گے. یہ تھا پانچواں مرحلہ. ترتیب سورة العلق نمبر ایک، نمبر دو سورة المدثر، نمبر تین سورة المزمل، نمبر چار سورة القلم، نمبر پانچ سورة الضحى، نمبر چھ سورة اللہب، نمبر سات سورة الشمس، نمبر آٹھ سورة الاعلى، نمبر نو سورة الليل، نمبر دس سورة العاديات، نمبر گیارہ سورة التكاثر، نمبر بارہ سورة الماعون، نمبر تیرہ سورة القارعة، نمبر چودہ سورة النجم، نمبر پندرہ سورة القيامة، نمبر سورہ سورة الزلزلة، نمبر سترہ سورة الإخلاص، نمبر اٹھارہ سورة الفلق، نمبر انیس سورة الناس، اور نمبر بیس سورة الفاتحة. چھٹا مرحلہ علمی مرحلہ ہے، جس میں ہم جانیں گے غور و فکر کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں تقریباً 10 طریقے ہیں. 10. سب سے پہلا طریقہ ہے بنیادی پیغام کو جاننا. میں پہلے 10 بتا دیتا ہوں، پھر تفصیل انشاءاللہ کے درس میں بیان کروں گا. ایک ایک الگ الگ سے لیں گے، اور ہم سب دل کے ایک ایک سورت سے بنیادی پیغام لیں گے، اور انشاءاللہ مثال بھی ہوگی، کلاس ورک بھی ہوگا، ہوم ورک بھی ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن مجید میں غور و فکر بنیادی پیغام کو جاننے سے کرنا. بنیادی پیغام کو جاننا، دیکھیں قرآن مجید پورے کا پورا پیغام ہے، تو قرآن مجید میں ہر سورت میں، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ بنیادی پیغام کو جانیں. یعنی ایک سورت میں مختلف، بعض اوقات 8 اور 10 پیغام ہوتے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کے ارد گرد پوری صورت گھومتی رہتی ہے، اس بنیادی پیغام کی پوری صورت نازل ہوئی اور باقی پیغام بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے بنیادی پیغام کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہمیں حاصل کیا ہے. اور پورے قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی پیغام ہے، پورے قرآن مجید کا، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس نے قرآن مجید میں سے یہ نہیں سمجھا، اللہ کی قسم اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا. توحید عبادت، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں ساری کتابیں نازل فرمائی، سارے رسول بھیجے، اور جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، اور جہاد کو مشروع کیا توحید عبادت کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا, پورے قرآن مجید کا. تو سب سے پہلا طریقے میں سے سب سے پہلے بنیادی پیغام کو جاننا, نمبر دو بنیادی پیغام کس طریقے سے بیان ہوا اس کو جاننا, اور یہ اس کے جاننے کا مختلف طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسی صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی پیغام کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کس طریقے سے کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس بنیادی پیغام کو بیان کرنے کے لیے, اسی صورت میں ہمیں پتہ چلے گا. یا نمبر دو بجمع الآیات, دوسری آیتوں کو جمع کرنے سے جو اس موضوع پہ بات کر رہی ہیں, اور اسے کہتے ہیں موضوع بنیادی پیغام کے موضوع کو جاننے کے لیے غور و فکر کرنا. یعنی آپ آیات کو جمع کرتے ہیں, یعنی مثال کے طور پہ بنیادی پیغام ہے تزکیۃ نفس. اب تزکیۃ نفس کے لیے کون کون سی آیات ہے قرآن مجید میں, ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ, اور آپ کو دوں گا انشاءاللہ, آپ پریشان نہ ہوں, کس آیت میں آپ کو انشاءاللہ ایک بنے بنے چیز دوں گا میں, صرف دل کے غور و فکر ایک ساتھ کریں گے انشاءاللہ کہ تزکیۃ نفس کا ذکر کہاں کہاں پہ ہوا, کس کس آیت میں ہوا ہے قرآن مجید میں, کہاں کہاں پہ ہوا ہے, جو اہم باتیں ہیں پھر وہاں پہ ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیۃ نفس کی اہمیت کیا ہے اور تزکیہ کیسے کیا ہے اور ہمیں تزکیہ کس چیز طریقے سے کرنا چاہیے, اس کی پھر انشاءاللہ مثالیں دیں گے. لیکن طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا, طریقہ نمبر ایک اسی صورت میں جاننا دیکھنا, نمبر دو آیتوں کو جمع کرنا, نمبر تین ایک ایک پایت آیت پہ الگ الگ سے غور و فکر کرنا. آیت کو جمع تو کر لیا, ایک ہی موضوع پہ بات کر لیا نا, جمع تو کر لیا, پھر ایک ایک آیت پہ وہ پیغام نکالتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک جو بھی دوسرا پیغام وہ بھی بیان کریں گے. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان سارے پیغامات کو جمع کریں گے اور آخر میں نتیجہ نکالیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے. اور بات مثال سے آسان ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ بشر ہے, اب بشر کی کون سی آیات ہے اور کہیں پہ نور کا لفظ ہے, نور کی کون سی آیات ہے اور ان میں کیا کیا پیغام ہمیں ملا ہے, جن آیات میں بشر کا ذکر ہوا وہ کیسی ہیں, جن آیات میں نور کا ذکر ہوا وہ کیسی ہیں, نور سے کیا مراد ہے, بشر سے کیا مراد ہے, آخر میں رزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے, یہ غور و فکر سے ہمیں پتہ چلے گا. اور کون سا چھٹا نمبر ہے, پتہ نہیں پانچواں نمبر ہے, اس میں پانچواں نمبر پہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال سے اس بنیادی پیغام کے معنی کو مضبوط کرنا, تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہر جگہ موجود ہے, یہ عرش پر مستوی ہے. اب جس آیت میں عرش کا ذکر ہے اس کو بیان کریں, اس پہ غور و فکر کریں گے, جس میں جن آیات میں عرش پر ذکر ہے اور جن آیات میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, نحن اقرأ من حبل الورید وهو معكم اينما كنتم, ایسی آیات ان کو آپس میں جمع کریں گے اور دیکھیں گے, تدبر کریں, غور و فکر کرنے کے بعد رزلٹ کیا ہے, اور اس رزلٹ جو ہم نے اخذ کیا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں کوئی حدیث ہے یا کوئی صحابہ کرام سلف کے اقوال ہیں, تب بات آسان ہو جائے گی. یعنی نور علی نور ہے, ہم پہلے بھی صحابہ کرام اور سلف کے اقوال سے بات شروع کریں گے اور آخر میں بھی انہیں کی بات پہ ختم کریں گے. نمبر تین غور و فکر کا طریقہ, نمبر تین الفاظوں پر غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں, یہ کون سے الفاظ ہیں, یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, ان پر غور و فکر کرنا. نمبر چار قرآن مجید کے اسلوب اور جملے پر غور و فکر کرنا, یہ تو لفظ تھے, اب یہ جملہ جو بنا یہ کیسے ہے, یعنی لفظ کی مثال الحمدللہ رب العالمین, الحمد کا لفظ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے, اللہ اگرچہ الحمد کے ساتھ ساتھ تھے, الحمد کی جو ملتے جلتے الفاظ ہیں, شکر بھی ہے اور مدح بھی ہے, الحمد سے کیوں, میں بتاؤں گا اس میں اس کے پیچھے کیا راز ہے, جانیں گے انشاءاللہ سب دل کے. اور جملے کی مثال یعنی اسلوب النہی ہے, اسلوب الامر ہے, یہ خاص جملے خاص صیغے ہیں جن کے خاص معنی ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس سورت کا اس آیت کا آغاز کیا ہے, اسلوب القسم ہے, قسم کھانے کا اسلوب ہے, اللہ تعالیٰ نے سورت العصر کو قسم سے کیوں آغاز کیا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے. نمبر پانچ قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا, جو مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں. کیوں یہ مثالیں دی؟ اللہ تعالیٰ اکثر مثالیں دیکھے جانوروں کی دیتے قرآن مجید میں, ہے مثالیں کے لیے جانوروں کی. العنکبوت گھر کی مثال دی تو بیت العنکبوت, بکرا جانتے ہیں جب جالہ بناتا ہے تو اس کے گھر کی جالے کی مثال دی. مشرکوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں, زندگی ایسی ہوتی ہے مشرکین کی. اور پھر علم کی جب بات ہوئی تو وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور علم سے نکل جاتا ہے بدکاری کرتا ہے, تو کتے سی مثال دی. سبحان اللہ, دیکھیں. اور اسی طریقے سے جو لوگ کتابیں تو اٹھاتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں, گدھے کی مثال دی اور مچھر کی مثال دی. توحید کے معاملے میں الذباب, مکھی کی مثال دی. تو مثالیں قرآن مجید میں, دیگر اور بھی مثالیں ہیں, اس میں غور و فکر کریں گے کہ یہ مثالیں کیا ہیں, کیسی ہیں. نمبر چھ, قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا. یہ جو قصے بیان کیے ہیں کس انداز میں بیان کیے ہیں, ان پہ غور و فکر کریں گے. نمبر سات, آیات کونیہ پر غور و فکر کرنا. سورج ہے, چاند, ہمارا خود جسم ہے, اس کے بعد حصوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے. نمبر آٹھ, آیات وعد پر غور و فکر کرنا. نمبر نو, آیات وعید پر غور و فکر کرنا. وعد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ, جنت کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کیا خیال بنا رکھا ہے مومن کی زندگی میں, زندگی کیسے گزرتی ہے, وہ آیات انہیں کیا ذکر ہے کہ زندگی اچھی ہوگی مومن کی, اس کی برزخ حالت کیسے ہوگی, اس کی جنت میں زندگی کیسے ہوگی, جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے, یہ وعید کی آیات ہے. اور وعید کی آیات اس کی برعکس کہ بدکار انسان کی, مشرک کی, منافق کی, کافر زندگی کیسے گزرے گی اور برزخ کی زندگی کیسے گزرے گی, آخرت میں جہنم میں اس کی زندگی کیسے گزرے گی. اور نمبر دس, آخر میں ترتیب قرآن پر غور فکر کرنا. اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ تو یہ دس مرحلے ہیں. ان سب سے جو اہم اور بنیادی طریقہ ہے وہ ہے پہلا, بنیادی پیغام پر غور فکر کرنا, اور اس پر ہم زیادہ وقت لگائیں گے اور اسے کو سمجھیں گے ہر درس میں انشاءاللہ. تو یہ دس مرحلے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بنیادی پیغام سے درس کا آغاز کریں گے کہ بنیادی پیغام کیا ہے, کون سا ہے, اس کی مثالیں بیان کریں گے کہ اس میں سے ہم سورۃ العلق سے یا اس سے پہلے جو ہے میں چند مثالیں دوں گا بنیادی پیغام کو سمجھنے کے لیے. کوئی سوال ہے آج کے درس میں کے متعلق؟ جی, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ کہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن کی ترتیب ایسے ہوگی, اور بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم تھا کہ جب یہ سورت کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لکھنے والے کو کہ اس آیت کو فلاں سورت میں لکھ لو اس ترتیب کے ساتھ. اور جب قرآن کو جمع کیا گیا تو کون سی سورت کہاں پہ ہونی چاہیے اس پر بھی اجماع ہوا, یہ سورت کہ آغاز سورہ فاتحہ سے ہوگی اور اس کی انتہا سورۃ ناس سے ہوگی. اور یہ جو طریقہ اگر آپ اس پہ غور کریں پڑھنے والے کے لیے یہ آسان ہے, اس میں سارے احکام آ جاتے ہیں. اور سورہ فاتحہ سے قرآن یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے تلاوت کرتے ہوئے. دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنا اور تدبر کرنا فرق ہے دونوں میں, میں چیز بتا دوں آپ کو. میں سمجھنے کے لیے یہ ترتیب اچھی ہے, سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ سے ناس تک یہ بڑی اچھی ترتیب ہے. اور سمجھنا بہت ضروری ہے عمل کرنے کے لیے, تدبر کرنا ایک بڑا درجہ ہے کہ آپ اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یہ یعنی یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. تو تدبر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان اسلام کے قریب آتا ہے اور پھر جب اسے پہچان لیتا ہے تب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ ہم نماز پانچ وقت باجماعت پڑھتے ہیں, یعنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, رکن ہے نماز کا. یعنی ایک دن میں تقریباً 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور اس کی اہمیت اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا قرآن مجید نے, اس سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرمان کو پڑھیں آپ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کیونکہ وہ رب العالمین ہے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, یوم الدین کا مالک ہے. تو پھر دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے, پتہ چلتا ہے. تو صحابہ کرام جب پڑھتے تھے قرآن مجید کو تو الحمدللہ مومن تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, تو اس ترتیب سے پڑھتے تھے, وہ جانتے تھے. لیکن جب وہ درس دیتے تھے قرآن مجید کا تو یہاں سے شروع نہیں کرتے تھے, کیونکہ آنے والے کی سمجھ اور فہم کیسی ہے وہ جانتے تھے, تو وہ اپنے بچوں کو مفصل سے شروع کرتے تھے. اور اس لیے نہیں شروع کرتے تھے کہ بعد قرآن کو چھوڑ دیں آپ, بلکہ اس لیے یہاں سے شروع کرتے تھے تاکہ ایمان اور عقیدے کے مسائل سب سے پہلے آپ سمجھیں. تو عقیدے پہلے سمجھیں, بعد میں آپ جو ہیں احکام سمجھیں. جو قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس مومن کے لیے نازل ہو جس کا عقیدہ مضبوط ہو پہلے سے. یاد رکھیں قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے آج سورہ فاتحہ سے لے کے ناز تک, یہ اس مومن کے لیے جس کا عقیدہ مضبوط ہے, جو ایمان جس کا درست ہے, اور جو نہ بدعت کرتا ہے نہ خرافات کرتا ہے نہ شرک کرتا ہے, وہ تو اس ترتیب سے پڑھے گا, اس کو مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے بھی. لیکن جب امت میں ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے اس صراط مستقیم سے منہ موڑا ہے اور اپنے مختلف راستے اپنائے ہیں, تب یہ پتہ چلا ہے کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے راستہ اختیار کیا تھا, نو مسلموں کو سمجھانے کے لیے جو سلف نے راستہ اختیار کیا تھا اپنے شاگرد کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہوئے. واللہ اعلم. تو مومن کی ازوائیں کوئی شر ہے ہی نہیں, کس نے کہا شر ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں, اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ شر علیہ سے کا صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. جب مومن کو کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی ہے, یہ کس نے کہا کہ اس کو اندر شر ہوتا ہے؟ ظاہر تو شر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جب ایک نوکری چلی گئی مصیبت تھی اس سے بڑھ کر بعد میں نوکری ملی اسے, کتنے لوگ ہیں جب اس کا بیٹا مرا تب وہ اس نے توبہ کی اور راہ میں آیا, کتنے لوگ ہیں جب مصیبت کے بعد سدھرے. اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.